نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم علماء و فضلاء کرام، عمراء تحریک، مہمانان گرامی قدر، معزز خواتین و حضرات، نوجوانان ملت، فرزندان اسلام اور بنات دین مصطفیٰ، ڈنمارک کی سرزمین پر بسنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اور پاکستان کے ثبوتوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کی مناسبت سے منعقد ہونے والی اس عظیم الشان کانفرنس میں جمع ہے. اور تحریک منہاج القرآن کی جملہ تنظیمات ڈنمارک میں اس اعلیٰ عظیم اور پروقار پروگرام کو ترتیب دینے پر لائق صد مبارکباد ہے. اور خواتین و حضرات جنہیں اس میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی ان کے لیے بھی ہدیہ تبریک اور ہدیہ سعادت ہے. میں بلا تمہید موضوع کی مناسبت سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں. چونکہ آج شام کو مغرب کے بعد تمام رفقاء خواتین اور حضرات اور بیٹے اور بیٹیوں سے اجتماعی ملاقات کا پروگرام الگ ہے, سو تنظیمی فکر اور تحریکی پیغام اور تربیت کے حوالے سے اس نشست ملاقات میں بات چیت الگ ہو جائے گی. کل بھی تمام تنظیمات سے الگ الگ ملاقاتیں ہیں جن میں عامہ کا وزٹ بھی شامل ہے. تو اور کل شام کو درس تصوف ہے, تو تصوف اور روحانیت کے موضوع پر روحانی تربیت کا اور روحانی اصلاح کا اور روحانی ترقی کا سامان انشاءاللہ تعالی کل کی مجلس میں اضافی طور پہ ہوگا. تو آج میں گفتگو کو خالصتاً معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر کنفائن کر رہا ہوں, اور اینڈ پر امت کے جو موجودہ احوال ہیں اس کی روشنی میں معراج النبی سے حاصل ہونے والا پیغام وہ عرض کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, سبحان الذی اسرا بعبده لیلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الى آخر الآیہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب اور برگزیدہ بندے کو, عبد کو, سیر پہ لے گئی رات کے بہت قلیل سے وقفے میں, قلیل سے حصے میں, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے, اور پھر اس سفر پہ اس لیے لے گئی وہ ذات تاکہ ہم اپنے حبیب اور برگزیدہ بندے کو اپنی آیتوں کا مشاہدہ کرائیں. اور پھر ارشاد فرمایا, بے شک وہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ابھی یہ آیت کریمہ پڑھتے اور آپ کو بیان کرتے جو ایک جس نقطے سے ابتدا کر رہا ہوں, اور وہ نقطہ ابھی ہی ذہن میں آیا, اور پہلے غالباً اس موضوع پر میرے 20-23 سال میں جتنے درس ہوئے, خطاب ہوئے اور جو کچھ میں نے لکھا اس میں شاید وہ نقطہ آج تک شامل نہیں ہے.
اللہ ماشاءاللہ.
یہ آپ کے ڈنمارک کے لیے حصہ تھا, جو ابھی عطا ہوا وہی آپ کو پہنچا رہا ہوں. تو پہلے بیان میں نہیں تھا کبھی بھی. وہ یہ خاص بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت ہے, ایک ہی مضمون ہے, اور اس میں انداز خطاب اور انداز کلام کو 3 بار بدلا ہے. یہ نئی بات کہہ رہا ہوں. یہ بھی ان باتوں میں سے ہے جو کتابی نہیں ہوتی, ابتدا کی سبحان الذی اسرا بعبدہ سے کہ پاک ہے وہ ذات, پاک ہے آپ لفظ بولیے وہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. تو آیت کا پہلا حصہ اس میں جو کلام ہے اس کو غیبوبت کہتے ہیں. جب یہ کہا جائے کہ وہ ذات بڑی پاک ہے تو یہ انداز غیبوبت کا, غیب کا انداز ہے کہ اس کی بات ہو رہی ہے, وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی. الی المسجد الاقصی الذی تک یہ بات تھی, مسجد اقصی تک بس یہاں تک یہ انداز خطاب ہے. ہوا کا کیا ہوا, وہ. اور جب مسجد اقصی کی بات کر کے اس سے اگلا لفظ جو شروع ہو رہا ہے, اب کسی بھی دنیا کی لینگویج میں عربی ہو, فارسی ہو, انگلش ہو, اردو ہو, ڈینش ہو, نارویجن ہو, یورپین ہو, دنیا کی کوئی زبان ہو, بنیادی قاعدے ایک ہوتے ہیں, بنیادی قاعدے ایک ہوتے ہیں. میں اس کی مثال دوں, مثلا اگر آپ انگلش میں بات کر رہے ہیں اور آپ بات شروع کرتے ہیں, اپنی بات کر رہے ہیں اور شروع کرتے ہیں ہی از دا مین ہو ڈڈ دس اینڈ دیٹ, ہی از دا مین, یہ بندہ وہ ہے یا وہ بندہ یہ ہے جس نے یہ یہ کیا, تو بات شروع کرتے ہیں جس کی بھی یا اپنی, مگر وہ اس ضمیر سے شروع کرتے ہیں, اس میں ضمیر سے. تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بات مکمل ہونے سے پہلے اسی جملے کے اندر, اسی جملے کے اندر ہی آپ دوبارہ پھر ہم کہنا شروع کر دیں اپنے آپ کو, اور ہم کہہ کر پھر روئے انداز کلام بدلیں اور پھر وہ کی طرف آ جائیں, ایسا کبھی نہیں ہوتا. اگر آپ نے وہ کر کے بات شروع کی ہے تو اینڈ تک وہ کے ساتھ ہی مکمل کریں گے. اگر میں کر کے بات شروع کی ہے کہ میری بات یہ ہے تو اینڈ تک میں کے ساتھ ہی جملہ. یہ بڑی بیسک سی فنڈامنٹل چیز ہے, حتیٰ کہ پرائمری اسکول میں پڑھنے والے تو کیا, جو بچے پانچویں سال میں ہوتے ہیں تو وہ بھی اس اعتبار سے تو صحیح بولتے ہیں, اس اعتبار سے تو یہ سمجھ ان کے اندر بھی آ جاتی. وہ کہا تو اینڈ تک وہ کا چلے گا, میں کہا تو میں چلے گا, ہم کہا تو ہم چلے گا, تم کہا تو تم چلے گا, انداز ایک ہی چلے گا, مکسچر نہیں ہوتا. یہ بڑے بنیادی لغت اور زبان لسان کے کلیات میں سے ہے. اب اس آیت کریمہ کی طرف آ جائیے, اب میں اس کی مثال بھی دے دوں. مثلا قرآن مجید نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ایک چونکہ علمی نقطہ آیا نا, تو اس لیے میں تھوڑی اس کی سمجھا دوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے, اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو آپ نے دیکھا دو جگہ ضرورت ہوئی اپنی طرف اشارہ کرنے کی, تو دونوں جگہ اللہ نے اِنَّا نَحْنُ کہا, بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں. وَنَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ. جب اللہ ہوا کے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ آیت الکرسی لے لیں, کیسے شروع ہوتی ہے آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ لا الہ الا ہو غیبوبت کا سلسلہ ہے. اگر بیان فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, تو پھر اس کے بعد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو، کہہ دیں کہ میرے مجھے اللہ کافی ہے جس کے بغیر کوئی اور معبود نہیں، لا الہ الا ہو، علیہ توکل، تو اس پر میں توکل کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہی رب ہے عرش عظیم کا۔ تو آپ نے دیکھا نا، وہ جہاں ضرورت پڑی اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا کرنے کا، تو اگر ہوا سے بات شروع کی تو اینڈ تک وہی چلتا ہے، کبھی کبھی فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله، وہ تو پھر آگے تو وہی ہے، ہوا کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ تو قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ اب یہ وہ آیت کریمہ ہے، اور اس طرح کے اور بھی مقامات ہیں قرآن میں ایسے جہاں انداز خطاب بدلتا ہے، جب بدلتا ہے اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے، جب بدلتا ہے تو کوئی میسج ہوتا ہے، انداز خطاب کا بدلنا ایک میسج لاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب مسجد اقصی تک کا حصہ مکمل کر کے مضمون مکمل نہیں ہوا، مضمون مکمل
نہیں
ہوا، آگے چل رہا ہے الذی بارکنا حولہ، وہ مقام جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی۔ آپ کو یہ بات کی سمجھ آ گئی ہے، نقطہ جو سمجھا رہا ہوں کہ بات شروع کی وہ ذات پاک ہے جس نے ایسا کیا، اور درمیان میں فرما دیا جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی، اور ہم نے کہہ کر لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو پہلا ابتدائی حصہ وہ کہہ کے بیان کیا، دوسرا حصہ ہم کہہ کے بیان کیا کہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، اور اینڈ کے تین لفظوں میں پھر پلٹ کر ضمیر غائب کی آ گئی، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی سمیع و بصیر ہے۔ اگر اب بات شروع ہو گئی تھی لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، تو پھر اسی طرح مضمون مکمل ہو جاتا کہ ہم ہی سمیع و بصیر ہیں، ہم ہی سمیع و بصیر ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا، تو آخری دو لفظوں میں پھر پلٹ کر اِنَّهُ، ضمیر غائب کی طرف ہو گیا اور صیغہ غائب کا ہو گیا۔ یہ نقطہ جو میں نے بیان کیا یہ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ جی بہنیں اور بیٹیاں بھی بتائیں نا، سمجھ آ گیا؟ اب ایسا کیوں ہوا؟ یہ جو تخاطب کا انداز ہوتا ہے یا انداز کلام ہوتا ہے، اس میں تغییر، اس میں تبدیلی، یہ اب کیوں ہوئی؟ اس کی حکمت جو سمجھ میں آئی، اس کی حکمت جو سمجھ میں آئی ہے، اور وہ میں نے کہا کہ وہ ابھی آپ کو منتقل کر رہا ہوں، وہ یہ ہے، اور آپ چاہیں کہ اس کے اوپر کوئی حوالہ، تو حوالہ نہیں ہے کسی کتاب کا، دنیا کی کسی کتاب میں متقدمین سے متاخرین تک یہ میں نے دیکھا پڑھا نہیں ہے، نہ کہیں سے سنا لیا ہے۔ میں نے کہا ایک تازہ چیز تھی، اللہ رب العزت ہی کا ایک اپنا ایک امر ہے جو آپ کو پہنچا رہا ہوں اس آیت کے معنی اور اس کی معرفت کے باب میں۔ تو حکمت جو میری سمجھ میں آئی ہے، ناقص سمجھ میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق اور حضور علیہ السلام کی خیرات سے، وہ یہ کہ حضور کے تو تین درجے دیکھے نا آپ نے، تین حصے انداز کے، پہلا حصہ صیغہ غائب سے، دوسرا حصہ صیغہ تکلم میں ہم دکھائیں، تیسرا حصہ پھر صیغہ غائب میں۔ تو آیت کے تین حصے کر دیے نا اللہ پاک نے۔ اب حکمت اس کی یہ ہے کہ حضور کے سفر معراج کے بھی تین حصے ہیں۔ پہلا حصہ مکہ سے القدس تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جہاں اس نے صیغہ غائب کے پہلے حصے کو ختم کر دیا ہے، مسجد اقصی تک، وہاں سفر معراج کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا حصہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، یہ جو سدرۃ المنتہا تک دوسرا حصہ ہے، اس کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے مشاہدہ کروائیں، اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں۔ تو اس پورے حصے کو ہم کہہ کر بیان کیا، اور جب سدرۃ المنتہا کی بھی انتہا ہو گئی، وہ حصہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد آگے نہ عالم مکان ہے نہ لا مکان ہے، عالم خلق نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر کے عالم کو عالم لا مکان کہیں گے، کہ جہاں اب کوئی مکان نہ زمین ہو نہ آسمان ہو، اب وہ عالم لا مکان ہے۔ اور وہ جو اوپر کا حصہ شروع ہوا، اور ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا تک، جہاں پر جبرائیل بھی حضور کے سفر میں ساتھ شریک نہ تھے، جبرائیل امین بھی سفر میں ساتھ شریک نہ تھے، جب آخری حصے کا ذکر آیا تو اس کو مجرد کر دیا، انہو هو السمیع البصیر، بس وہ اور وہی دیکھنے والا تھا اور وہی سننے والا تھا، اس کے صیغے غیب میں تجرید کر دی، اس کو مزید ایکسکلوسیو کر دیا، بڑا کنفائن کر دیا، بس وہ اور وہی دیکھنے سننے والا تھا، اس کے انداز کو اور آگے لے گئے۔ تو اشارہ یہ ہے کہ پہلا صیغہ غائب کے حصے کا بیان یہ معراج کا وہ حصہ ہے جو مسجد اقصیٰ تک اس دنیا کا تھا، جب ہم نے اپنی طرف التفات کر لیا کلام کے صیغے کا، اپنی طرف کہ ہم دکھائیں، یہ وہ حصہ تھا کہ یہ اب بلندی کی طرف اوپر جا رہے تھے، اور یہ چونکہ آسمانوں کی سیر، جنتوں کی سیر، اور پھر عرش مولا کی سیر، اور سدرۃ المنتہا تک کے عالم بالا اور مالا اعلیٰ کی سیر تھی، تو اس کو اللہ پاک نے پھر ہم کہہ کر اس کی، اس سیر کی عظمت کو اور اجاگر کر دیا، اس کو بلندی دے دی۔ اور جب عالم لا مکان میں پہنچے تو یہ وہ جگہ تھی، نہ کوئی پستی رہی نہ کوئی رفت رہی، وہ ایک عالم تجرید تھا، عالم وحدانیت تھا اور عالم احدیت تھا، اس جگہ پہ اس کو احدیت کی شان سے بیان کیا، اور فرمایا انہو هو السمیع البصیر، بس وہ اور تنہا وہی دیکھنے والا سننے والا تھا۔ تو اشارہ یہ تین صیغے یہ کرتے ہیں کہ معراج کا سفر ان تین مرحلوں میں طے ہوا ہے۔ مرحلوں کا ذکر تو آیا ہے، میں نے بھی اپنی کتاب میں تینوں مرحلوں کا ذکر کیا، اور یا کرام نے، مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے معراج کے تین حصے، سفر کے تین حصے تو بیان کیے ہیں، مگر قرآن مجید میں صیغوں کا تین مرتبہ بدلنا، یہ دراصل اس کی حکمت یہ تھی کہ ایک ایک صیغہ ایک ایک مرحلہ سفر کے ساتھ متعلق ہے، اور ابتدا کی ہم سے نہیں، ابتدا کی سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اور جب وہ ذات کہتے ہیں تو وہ دور کے لیے آتا ہے، صیغہ غائب کس کے لیے آتا ہے؟ جو تم سے غائب ہے، جو دور ہے، اس کے لیے آتا ہے، اور دور کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کی معراج پر کیا زبان کھولو گے اور کیا انکار کرو گے اور سمجھنے کے لیے کیا پر تولو گے، یہ تو وہ ذات ہے جو لے گئی، اور وہ تمہاری سمجھوں سے بہت دور اور تمہاری سمجھیں اس کی بلندی سے بہت دور ہے، تم اس کو نہیں پا سکتے۔ تو فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک سے شروع کیا۔ اب قاعدہ یہ ہے، دوسری بات آگے، دوسرا نقطہ، قاعدہ یہ ہے کہ معراج حضور کمال جو نعت بیان ہو رہی ہے، جو معجزہ بیان ہو رہا ہے، وہ حضور علیہ السلام کا ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو یہ درجہ، یہ رتبہ اور یہ بلندی عطا کی، تو بیان حضور علیہ السلام کی عظمت کا ہے۔ اب جس کی عظمت کا بیان ہو، عنوان بھی اسی کا لگایا جاتا ہے، مگر یہاں معراج حضور کو کرایا، اور پاک ہے وہ ذات، اللہ پاک نے تعریف اپنی کی، آپ سمجھ رہے ہیں، عظمت حضور کی بیان کرنا مقصود ہے، معجزہ حضور کا بیان ہو رہا ہے، کمال حضور کا بیان ہو رہا ہے، مگر ابتدا ہو رہی ہے مضمون کی کس کی تعریف سے؟ بولیے، اللہ کی تعریف سے. اللہ فرماتا ہے اپنی تعریف کے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے، سبحان اللہ ذی پاک ہے وہ ذات، اپنی ذات سے اس کو شروع کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا اور سب کچھ اس کے علم میں ہے کہ میرے حبیب کے معجزہ معراج کا کافر لوگ اور منکر لوگ اور کم فہم لوگ انکار کریں گے اور تانا زنی کریں گے، مخالفت کریں گے اور قبول نہیں کریں گے، رد کریں گے، اور اس میں طرح طرح کے اعتراضات نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات مسجد اقصیٰ تک بھی گئے، پھر عرش معلا پر بھی گئے، پھر کعبہ قوسین و ادنا تک بھی گئے، اللہ سے کلام بھی کیا اور عالم بالا کی بھی زیارت کی، وزٹ کی، اور راتوں رات طویل مدت گزار کے واپس بھی آ گئے، جسمانی طور پر گئے. انکار کریں گے کہ یہ بات دماغ اور عقل نہیں مانتی. تو اللہ پاک نے ان لوگوں کے اعتراض کا جواب لفظ سبحان میں دیا اور فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئے گی، تم کہو گے کہ یہ ناممکن ہے، ہم نہیں مانتے کہ رسول تشریف لے گئے. تم میرے حبیب کے دعوی معراج کا، معجزہ معراج کا انکار کرو گے. تو سن لو، جواب یہ ہے کہ میرے حبیب کے معجزہ معراج کا انکار نہ کرو، میرے حبیب نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں نے سیر کی. قرآن میں تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میرے حبیب نے فرمایا ہو میں نے سیر کی، دعویٰ تو یہ میں کر رہا ہوں کہ میں نے سیر کرائی. مصطفیٰ پر اعتراض تب کرو اگر انہوں نے کہا ہو کہ میں نے راتوں رات سیر کی، انہوں نے تو کہا ہی نہیں. دعویٰ تو میں کر رہا ہوں کہ میں نے سیر کرائی. اگر کسی کو اب اعتراض ہے تو میرے سیر کرانے پر کرے، ان کے سیر کرنے پہ نہ کرے. حبیب کے، میرے محبوب کی سیر کرنے پر اعتراض نہ کرے، اس کے جانے اور آنے پر اعتراض نہ کرے. جسے اعتراض ہے وہ مجھے لے جانے اور واپس لانے پر اعتراض کرے. ان کے سیر کرنے پر زبان نہ کھولو، جس نے زبان کھولنی ہے وہ میرے سیر کرانے پر کھولے. چونکہ دعویٰ میرے نبی کا نہیں ہے، دعویٰ میرا ہے. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. اور اگر تمہارا، دوسری اگلی بات، اگر تمہارا اعتراض ہو کہ یہ ناممکن ہے تو وہ بھی سن لو. ناممکن کوئی کام کیوں ہوتا ہے؟ وہ کام ناممکن ہوتا ہے جو تمہارے بس میں، تمہاری طاقت میں، تمہارے اختیار میں نہیں ہوتا، تمہاری صلاحیت میں نہیں ہوتا. جو کام تم نہیں کر سکتے، تمہاری طاقت اور استعداد اتنی نہیں ہوتی، وہ تمہارے لیے ناممکن ہوتا ہے. تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ حضور کا معراج پر جانا، جسمانی طور پہ اور آنا ناممکن ہے. کوئی کام اگر ناممکن ہو تو اس کام کے کرنے والے کی کمزوری کا اشارہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی کمزوری ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ یہ کر سکے، وہ کمزور ہے. کام بڑا ہے، وہ کمزور ہے، اس لیے نہیں کر سکتا. تو فرمایا اب یہ اعتراض، چونکہ اب میرا دعویٰ، چونکہ میرے حبیب نے نہیں کیا کہ میں نے سیر کی، دعویٰ میں نے کرایا ہے، اگر یہ ناممکن ہے تو میرے لیے ناممکن ہوا. میرے مصطفیٰ نے تو کہا ہی نہیں کہ میں معراج پر گیا، میں سیر پر گیا عرش معلا پر، تو میں نے کہا ہے کہ میں لے گیا. اگر یہ ناممکن ہے تو پھر یہ میرے لیے ناممکن ہے. اور ناممکن ہونے کا مطلب میری کمزوری ہے کہ جو کام تم نہیں کر سکتے میں بھی نہیں کر سکتا، اور اگر میں نہیں کر سکتا تو میں رب نہ رہا، اور اگر میں رب ہوں تو میں طاقتور ہوں. سو میں ہر کمزوری سے پاک ہوں، ہر کمزوری سے پاک ہوں. سو میرے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے. سبحان الذی اسرا کا معنی یہ ہے، پاک ہے وہ ذات، یعنی ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات. اور ہر ناممکن کو ممکن بنانے والی ہے وہ ذات، اور ہر عاجزی سے پاک ہے وہ ذات، اور جو نہ کوئی کر سکے نہ سمجھ سکے اسے کرنے پر طاقت رکھنے والی، قدرت رکھنے والی ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے برگزیدہ بندے کو۔ یہ اس کا دوسرا معنی ہو گیا، اس کا حکمت ہو گئی دوسری۔ اور تیسری اس کے اندر جو خاص حکمت ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ شیوا وطیرہ اور عادت مبارکہ ہے، اللہ کی عادت ہے کہ جب بھی کسی پیغمبر پر کسی نے اعتراض کیا، کسی پیغمبر پر کسی نے اعتراض بولیے کیا، تو اللہ کا ہمیشہ سے یہ سنت رہی کہ اللہ پاک نے ان کے اعتراض کے رد کے لیے اس پیغمبر کی طرف وحی بھیجی، وحی بھیجی، اور اس اعتراض یا تانے یا تنقید کا جواب پیغمبر کو بتایا اور پیغمبر کو سمجھایا بصورت وحی، خود جواب نہیں دیا، خود جواب نہیں دیا، پیغمبر کو وحی کے ذریعے، اور کہا کہ پیغمبر اب ان کو اس اعتراض کا یہ جواب دے۔ تو کل انبیاء کی تاریخ میں ایک سنگل ایکسیپشن بھی نہیں ہے جس میں اعتراض کسی پیغمبر پر لوگوں نے کیا ہو اور ان کے اعتراض کا جواب اللہ نے اپنی طرف سے دیا ہو۔ نہیں، اللہ وحی بھیج کر پیغمبر کو بتاتا ہے اور پیغمبر کی زبان سے، پیغمبر کی طرف سے اس کو رد کرواتا ہے۔ طریقہ یہ پوری تاریخ انبیاء میں، واحد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ایسی ہے، اور یہ آپ کے خصائص میں سے ہے اور آپ کی شان حبیبیت میں سے ہے۔ آپ کی شان واحد ایسی ہے کہ جو پیغمبر پر، حضور علیہ السلام پر لوگوں نے اعتراض کیے، تانہ زنی کی، تنقید کی، زبان کھولی، تو حضور کی طرف جواب الہام اور وحی نہیں فرمایا کہ میرے حبیب ان کو یہ جواب دے، نہیں، اعتراض لوگوں نے کیا حضور علیہ السلام پر اور فرمایا حبیب اب اپنی طرف سے خاموش رہنا، ان کے اعتراض کا جواب میں اپنی طرف سے دوں۔ تو اعتراض لوگ کرتے تھے ذات مصطفیٰ پر، جواب اور دفاع اللہ اپنی طرف سے کرتا تھا۔ واللہ یعصمک من الناس، جیسے حضور کی جان مبارک کی حفاظت تھی ویسے حضور کی شان مبارک کی بھی حفاظت تھی۔ نہ کوئی حضور کی جان پر حملہ کر کے کامیاب ہو سکے، نہ حضور کی شان پر حملہ کر کے کامیاب ہو سکے۔ تو اللہ مدافعت کرتا تھا حضور کی طرف سے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، یہ تو ہو گئی۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کسی نے کہا معاذ اللہ حضور کی نسل کٹ گئی، اللہ نے فوری یہ نہیں کہا کہ حبیب اپنی طرف سے ان کو یہ جواب دے، نہیں، جواب میں خود فرمایا ان شانئک هو الابتر، آپ کو نسل کٹ جانے کا تانا دینے والے دشمن، خود ان کی نسل کٹ گئی۔ اللہ نے کہا میرے حبیب تیرے دشمنوں کی نسل کٹ گئی۔ کسی نے، ابو جہل نے اعتراض کیا ہاتھ اٹھا کر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس بات کے لیے ہمیں کوہ صفا کے دامن میں جمع کیا تھا؟ ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر کے بات کی، گستاخانہ لہجے اور گستاخانہ انداز میں بات کی، اللہ رب العزت نے اس کی گستاخانہ انداز کلام کی گرفت کر کے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو جہل تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جو میرے مصطفیٰ کی طرف اٹھا کر گفتگو کر رہے ہو۔ تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ ہاتھ اٹھا کر میرے محبوب کی طرف بات کرو؟ کہ جو ہاتھ ٹوٹ جائیں، یاد رکھ لیں ابو جہل نے حضور کے دست اپنے ہاتھ سے حضور پر کوئی ضرب نہیں لگائی تھی، جسد پاک پر ہاتھ، حضور کے جسد پاک پر ابو جہل کا ہاتھ پہنچا نہیں تھا، صرف اس نے اس طرح ہاتھ اٹھا کر کہ اے محمد تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، ہاتھ اٹھا کر بات کی تھی۔ رب کائنات کی غیرت محبت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، اور اس نے معلوم ہے جواب میں کیا کہا؟ جواب میں ایک ایسا کلام کیا جو اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی ذات تک 125,000 نبیوں کی طرف کسی وحی میں ایسا کلام نہیں کیا۔ کیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو برباد ہو جائے ابو لہب، میرے مصطفیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کے بات کر۔ ایک نرالا اختصاصی کمال ہے آقا کا، مختص ہیں آقا کی ذات پاک۔ یہ تو ہو گیا نا ایک اینگل جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب جو اس میں خاص نقطہ ہے، بڑا خاص نقطہ، وہ یہ تو تھا ایک انداز اللہ کا کہ کسی نے حضور پر اعتراض کیا تو اللہ پاک نے اس اعتراض کا جواب خود دیا، دفاع خود کیا، ایک بات ہوئی۔ اب یہاں اس سے بھی عجیب تر اظہار محبت ہے، اس سے بھی ایک عجیب اور نرالا انداز ہے محبت کا، وہ یہ کہ حضور کے معراج کے بیان پر ابھی اعتراض ہوا نہیں۔ یہاں کا کیس ڈیفرنٹ ہے، یہاں ابھی دشمنوں نے اعتراض
کیا نہیں۔
ایک تو یہ تھا کہ نبیوں پر اعتراض ہوتا تو اللہ پاک نبیوں کو ہدایت فرماتا، اس کا جواب، اور نبی اپنی زبان سے اپنا دفاع کرتے اور جواب دیتے۔ اور آقا کی شان مختلف یوں ہوئی کہ حضور کو کبھی تکلیف نہیں دی کہ میرے حبیب ان کو یہ جواب دو، جب حضور پر تان کی زبان کھلی اللہ نے اپنی زبان مبارک سے جواب دیا۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ اب دوسری بات جو اس مقام پر سبحان الذی اسرا بعبدہ میں ہے، وہ یہ کہ معجزہ معراج ہوا اور صبح ابھی اعتراض کی زبانیں کھلی نہیں، اعتراض ابھی ہونا ہے۔ اعتراض ہونے سے پہلے رب کائنات نے سبحان الذی اسرا کہہ کر ان کا جواب اور رد پہلے فرما دیا کہ تاکہ معترضین اعتراض کرنے والوں کے اعتراض سے بھی پہلے جواب دے کر ان کو رد کر دوں، تاکہ اعتراض کی ہوا بھی نہ لگے میرے مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ہوا بھی نہ لگے میرے حبیب کو، اور ان اعتراض سے بھی پہلے رد کر دوں۔ تو سبحان الذی اسرا بعبدہ، آقا علیہ السلام کی ذات پر ہر قسم کے، اور معجزہ معراج پر ہر قسم کے ہونے والے اعتراض کا پیشگی جواب، پیشگی دفاع ہے، دفاع مقدم ہے، اعتراض سے پہلے دفاع ہے۔ یہ آقا کی شان ہے، یہ آقا علیہ السلام کی، اور یہ حضور کی ذات اقدس کے ساتھ ہی خاص ہے۔ قرآن مجید میں ہے حضور علیہ السلام ایک جہاد پر جانے لگے، صحابہ کرام آئے، حکم ہوا جہاد پہ چلو، سب تیاری میں مصروف ہو گئے اور چل پڑے۔ کچھ لوگ آئے، وہ ابھی منافق تھے اور صحابہ کرام کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، رہتے تھے، ابھی انہیں ننگا کرنے، نکال دینے کا حکم نہیں آیا تھا، حکمتاً ابھی پردہ داری کا، پردہ رکھنے کا حکم تھا، انہیں نکالنے کا حکم نہیں آیا تھا۔ 6 سال کے بعد نکالنے کا حکم آیا منافقین کو۔ وہ نمازوں میں بھی شریک ہوتے، جہاد میں بھی شریک ہوتے، احد اور بدر میں بھی جاتے، خندق میں بھی جاتے، سفر بھی کرتے، حضر بھی کرتے، ساتھ رہتے، لوگ انہیں صحابہ سمجھتے، مگر ان کا طریقہ صرف یہ تھا تاکہ ہر وقت ہر عمل میں، کام میں ساتھ رہیں اور لوگ سمجھیں کہ یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور جب یہ سمجھیں کہ حضور کے صحابی ہیں تو پھر جب فرصت ملے اکیلے بیٹھنے کی تو وہ حضور علیہ السلام پر تنقید کریں، اسلام پر تنقید کریں۔ اکیلے جب کچے ذہن دیکھتے تھے، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا شان نزول ہے، جب ذہن دیکھتے نا کچے، کہ یہ کچے ذہن ہیں، ان پر بات کام کر جائے گی، انہیں اکیلے کہتے تھے، یار ہم یہودی تھے اور یہودیت چھوڑ کے اسلام میں آئے، ہم یہ تھے اپنا مذہب چھوڑ کے آئے، اتنے سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں پر ملا کچھ نہیں، نظر کچھ نہیں آیا، ہم تو بیزار ہو گئے اور خود چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں، واپس چلے جائیں مذہب پر۔ یہ باتیں کرتے تھے، تاکہ قرآن مجید میں کہا کہ وہ صبح کو ایمان لاتے، شام کو ان کو پھرا دیتے، ایمان لاتے، شام کو پھرا دیتے۔ کیوں پھر گئے ہو بھائی، تم نے تو کلمہ پڑھا تھا، بھائی ساتھ آئے تھے مگر نظر نہیں آیا، جو بات سنی تھی واپس جا رہے ہیں۔ ان کا وطیرہ یہ تھا، 6 سال تک رہا۔ 6 سال کے بعد جب اسلام مضبوط ہو گیا تو اللہ پاک کا حکم آیا کہ اب میرے حبیب ان کو نکال دے، اب یہ تمیز ہو گئی، من الطیب اور خبیث کی قرآن مجید نے فرمایا، اب تمیز کر دی، نکال دو ان کو۔ تو آقا علیہ السلام نے، وہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، مسجد میں، تو آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا، فخرج منہا من ھذا المسجد فانک منافق، یا فلان فخرج منہا فانک منافق، یا فلان فخرج منہا فانک منافق۔ ایک ایک کا نام لیتے تھے، فرماتے تھے اے فلاں ابن فلاں نکل جا تو منافق ہے، نکل جا تو منافق ہے۔ اس دن 6 سال کے بعد آقا نے چن چن کر سب منافقوں کو نکال دیا۔ یہ جو بات میں سنا رہا ہوں قرآن مجید کی آیت کی، یہ اس پہلے زمانے کی ہے جب وہ ہیلے بہانے کرتے اور اسلام میں پراگندگی پھیلاتے۔ تو کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا ہم بیمار ہیں، گھر والے بیمار ہیں، کچھ پریشانی ہے، تو یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیں، ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے، ہمیں رخصت دے دیں کہ ہم یہیں گھر پہ رہیں۔ مدعا یہ تھا کہ ان کے دیکھا دیکھی جب اجازت مل جائے گی تو کئی اور بھی جن کے ذرا دل کمزور ہیں، جہاد سے ڈرتے ہیں، کئی اور بھی دیکھا دیکھی رک جائیں گے تو حضور کی طاقت اور اسلام کی قوت کمزور پڑ جائے گی۔ تو انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی، بہانہ بنایا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کا بہانہ سنا اور ان کی مجبوری سنی، جو کچھ انہوں نے کہا، تو آپ نے اجازت دے دی، فرمایا ٹھیک ہے رک جاؤ۔ آپ کا انداز بے نیازانہ تھا، آپ نے سوچا کہ تمہارے جہاد میں شرکت ہونے سے اسلام کی محتاجی تم پر نہیں ہے، اللہ کا دین ہے، تو تم شرکت نہیں بھی کرو گے تو اللہ کی بارگاہ سے فتح مل جائے گی۔ تو آپ نے اس شان استغنا کے ساتھ انہوں نے اجازت مانگی، رخصت آپ نے دے دی، جہاد پہ چلے گئے۔ واپس آئے تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وہ آقا علیہ السلام کی خاص شان کی جو نقطہ بیان کر رہا ہوں وہ شان سے متعلق آیت نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمانا یہ تھا، یہ بات بڑی خاص ہے سمجھیں، فرمانا یہ تھا کہ حبیب ان کو اجازت کیوں دی آپ نے؟ آپ ان کو کہہ دیتے کہ میں تمہیں رخصت نہیں دیتا، جہاد پہ چلو، گھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تو قرآن مجید میں آیا ہے، تو ان کے اندر کا پول خود بخود کھل جاتا، ننگے ہو جاتے ہیں۔ انہیں مجبوری کوئی نہیں تھی، یہ صرف فتنہ گری کرنا چاہتے تھے کہ اجازت لے کے گھر بیٹھیں گے، دیکھا دیکھی اور بھی لوگ بیٹھ جائیں گے اور اس طرح اسلام کے لشکر کی قوت کمزور پڑ جائے گی۔ تو اگر آپ فرما دیتے، اور یہ پردہ بھی اپنا کھولنا نہیں چاہتے تھے، پردہ کھولنا، ننگا اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہتے تھے، اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے اور یہ فرما دیتے کہ اجازت نہیں ہے گھر بیٹھنے کی چلو، تو پھر پتہ چل جاتا کہ اب مجبوری میں چلتے ہیں یا نہیں چلتے، گھر بیٹھ جاتے۔ اگر پھر بھی گھر بیٹھ جاتے تو پھر یہ از خود اپنے عمل کے ساتھ ننگے ہو جاتے، لوگ سمجھ لیتے منافق ہیں۔ اللہ پاک بات یہ کرنا چاہتے تھے، بات کہ انہیں اجازت دینے کی بجائے اگر آپ اجازت نہ دیتے تو یہ خود ننگے ہو جاتے، ان کو اجازت کیوں دی آپ نے گھر بیٹھنے کی، بات یہ کرنا چاہتے تھے۔ اب سنیے انداز کلام، یہ ایک اچھوتا اور نرالا انداز ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کے ساتھ اللہ نے نہیں اپنایا۔ وہاں طریقہ یہ، یہاں اللہ پاک نے فرمایا اف اللہ عنکا لما اذنت لہم، اف اللہ عنکا لما اذنت لہم، فرمایا میرے حبیب تو سلامت رہے، اللہ تجھے سلامت رکھے، ان بےمانوں کو اجازت کیوں دی، نہیں دینی تھی، یہ انداز کیا۔ اف اللہ عنکا، محبوب تجھے گرم ہوا بھی نہ لگے، محبوب تیری طبیعت پہ کبھی بوجھ بھی نہ آئے، محبوب تو پریشانیوں سے بچا رہے، محبوب رب تیری حفاظت کرتا رہے، رب تجھے اپنی عافیت، اف اللہ، اپنی عافیت، خیریت اور سلامتی میں رکھے، ان بے ایمانوں کو اجازت کیوں دی، نہ دیتے، ننگے ہو جاتے۔ تو وہ بات جو اصل کرنی تھی اس بات سے پہلے دل جوئی کی، کیا کی؟ دل جوئی فرمائی، اف اللہ عنکا، محبوب ہر غم پریشانی تجھ سے دور کرتا رہے اللہ، اور تجھے اپنی عافیت کی چادر میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور محبوب تو سلامت رہے، یہ سب مانے ہیں، تو سلامت رہے، ان کو اجازت کیوں دی گھر بیٹھنے کی؟ تو اندازہ کریں اگلی بات جو اللہ پاک کرنا چاہتا ہے اس خیال سے کہ اگر وہ بات سوال پہلے کر لیتا، لما اذنت لہم، کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، یہاں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں، اگر وہ بات پہلے کر دیتا شفا میں کہ ان کو اجازت کیوں دی، تو قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ شاید آقا علیہ السلام کی رقت قلبی کی وجہ سے کہیں قلب اثر پھٹ نہ جاتا، کہ اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا ہے اجازت کیوں دی، تو آقا علیہ السلام کا بھی تو رشتہ ابدیت تھا، یہ دو نازک رشتے تھے، ادھر سے ابدیت کا رشتہ تھا، ادھر سے محبوبیت کا رشتہ تھا، ادھر سے رشتہ ابدیت تھا، ادھر سے رشتہ محبت تھا، حضور کانپتے تھے کہ کبھی مولا ناراض نہ ہو جائے، اور مولا ہر وقت تکتا تھا کہ کبھی میرے حبیب کے دل پر بوجھ نہ آ جائے۔ اللہ، 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 اللہ تو آقا علیہ السلام اجازت دے کر طبیعت مقدسہ میں اس انتظار میں ہے کہ میں نے اجازت دی کہیں میرا مولا اس بات پہ خفا تو نہیں ہے، ان کی ابدیت اس طرف تکا رہی ہے اور اس کی محبت ادھر دھیان کرا رہی ہے کہ اگر میں نے سیدھا یہ کہہ دیا کہ حبیب ان کو اجازت کیوں دی تو کہیں محبوب کے دل پہ بوجھ نہ آ جائے، بوجھ بھی نہ ہو، اف اللہ ان کا محبوب تو سلامت رہے، ہائے ہائے یہ اچھوتا انداز ہے. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے لیے بھی کیا، مگر پہلے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام نے دانا کھا لیا، بھول گئے، خطا کر بیٹھے، یہ بیان کیا، پھر کہا اللہ فرمایا تمہیں معافی ہو گئی. ہر ایک کا پہلے بیان کرتے ہیں پھر معافی کی بات ہوتی ہے، اور یہاں ہوا ہی کچھ نہیں، عافیت پہلے دیتے ہیں پھر بات پوچھتے ہیں، یہ وہ بات ہے. اس مقام پر اعتراض نہیں ہوا، کیا ابھی اعتراض نہیں ہوا، اعتراض سے پہلے جواب دے دیا جا رہا ہے، اور کبھی اعتراض ہوتا ہے تو جواب دیتا. وہی کو دیر ہو گئی، کئی دن گزر گئے، کافروں نے کہا کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ اللہ ناراض ہو گیا ہے، اپنے محمد کو چھوڑ دیا ہے. تانا عورتوں نے دیا، ابو لہب کی بیوی نے دیا، عورتوں کا تانا تھا، بات بھی سمجھیں، دشمن عورتوں کا تانا تھا، اور اس کو لے اڑے کفار اور مشرکین نے بھی، وہی کے انقطاع کی وجہ سے. دوسرا کفار اور مشرکین کا تانا تھا، دو الگ روایتیں. تو تانا دشمنوں نے دیا، تو جواب حضور نے دینا تھا نا، بھی تم بدتینت ہو، تمہیں وہی آ گئی کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا یا میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، مجھ سے پوچھا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، تو حضور نے نہیں جواب دیا. تانا دشمنوں نے دیا، جواب مصطفیٰ نے دیا. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے روشن مکھڑے کی قسم، آپ کی شب تاریک کی طرح سیاہ پیاری زلفوں کی قسم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، اندازہ کر لیں. تو تانا کسی کا، جواب رب دیتا ہے. اور کبھی یہ ہے کہ اعتراض ابھی ہوا نہیں، جواب اور دفاع پہلے عطا کر رہا ہے. تو یہ دوسری جو قسم میں نے بیان کی کہ اعتراض سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا دفاع کر دیا آپ کی شان کا، یعنی شان بیان کرنے کے ساتھ ہی شان کا دفاع کر دیا. پھر اس میں اور حکمت ہے، بس میں لفظ سبحان کی درجنوں حکمتیں ہیں، کتنی، اور الگ الگ حکمت کا الگ الگ معنی ہے، مگر میں چونکہ تھوڑا مضمون آگے بھی مکمل کرنا ہے تو میں صرف اب تیسری چوتھی جو بھی حکمت ابھی وہی بیان کر کے باقی چھوڑتا ہوں، تاکہ ایک تصور آپ کے ذہن میں سبحان اللذی کا آ گیا. اور تیسرا ایک یہ بھی ہے سبحان کہنا کہ لوگوں اپنی عقل ناقص کے پیمانے پر میرے حبیب کے معیار معراج کو نہ پرکھنا. سبحان اللذی، مجھے دیکھنا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی میری ذات، وہ اتنی بلند ہے وہ ذات، اتنی بلند ہے جب جہاں تمہاری عقلیں نہیں پہنچ سکتی، تمہاری عقل کی پرواز جہاں ختم ہو جاتی ہے میری سبوحیت اس سے اوپر شروع ہوتی ہے، میری سبحانیت اس سے اوپر شروع ہوتی ہے. تو میں تمہاری سوچوں سے بھی پاک اور سوچوں سے بلند ہوں. سو واقعہ معراج چونکہ سبحان سے شروع کیا، وہ تمہاری سوچوں سے بلند ہے. اگر عقل سے سوچو گے تو ٹھوکر کھاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر ایمان بالغیب اور عشق سے سوچو گے تو ہدایت اور نور پا جاؤ گے. اس لیے جب حضور نے اعلان کر دیا تو ابو جہل دوڑتا ہوا تو ابو بکر صدیق کے گھر پہنچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہا، یہ وہ مقام ہے جب ابو بکر کو صدیق بنا دیا گیا، ابو بکر کو اللہ نے صدیق کر دیا. ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات یہاں سے القدس گیا، وہاں سے آسمانوں پر سدرۃ المنتہا گیا، جنتیں دیکھی، دوزخ دیکھی، یہ دیکھا اور ساری سیریں کر کے مالا اعلیٰ کی، ملکوت اور جبروت کی، تو واپس آ گیا ایک رات کے تھوڑے سے وقت میں، کیا یہ ممکن ہے آپ مان لیں گے؟ ابو جہل نے پوچھا کہ آپ اس طرح کا دعویٰ مان لیں گے؟ اب اس کا جواب سمپل بنتا ہے، آدمی سن کے کہتا ہے یا ہاں یا نہ، میں مان لوں گا یا نہیں مانوں گا یا سوچوں گا، کچھ تو کہتا ہے۔ ابو بکر ابھی ابو بکر تھے، انہوں نے کہا ابو جہل میں نے آپ کی بات تمہاری بات سن لی، بتاؤ دعویٰ کس نے کیا ہے؟
اللہ
سادہ سی، ایمان کا مسئلہ حل ہو گیا، ایمان کا مسئلہ۔ ایمان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمایا تمہاری بات سن لی، بہت غیر معمولی بات ہے، بتاؤ کہی کس نے؟ اگر تو میرے یار نے مصطفیٰ نے کہی ہے تو اس سے بڑی بات بھی ہوگی تو مان لیں گے، کسی اور نے کہی ہے تو نہیں مانیں گے، پیمانہ مقرر کر دیا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ابو جہل نے کہا پہ عجیب آدمی ہو، اس نے کہا تمہارے دوست نے کہی ہے، تمہارے صاحب نے یعنی حضور علیہ السلام نے کہی ہے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ ابو جہل تمہیں خبر ہی نہیں کہ ہم کیا، ہمارے ایمان کی حقیقت کیا ہے، تم تو یہ راتوں رات مالا اعلیٰ اور ملکوت و جبروت کی سیر کر کے آنے کے دعوے پر مسترب ہو اور پریشان ہو، پوچھ رہے ہو کہ مانے یا نہ مانے، یہ تو بات ہی چھوٹی ہے، ہم نے تو مصطفیٰ کے کہے پر اس سے بھی بڑی باتیں مان لی۔ بھائی یہ تو کائنات ہے، مخلوق کا بات کی بات ہے، ہم نے تو مخلوق کے خالق کو بغیر دیکھے اس کے کہے مان لیا، ہم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے 360 بتوں کو خدا ماننے والے لوگ تھے۔ کیا بھائی 360 بت بنا رکھے تھے نا، ہاتھوں سے پیسے خرچ کیے تھے، بنایا سنوارا پالش کیا تھا، خرچہ کیا تھا، اور ہر ایک نے خاص خاص خدا بنا رکھا تھا، تو رات دن ماتھے ٹیکتے تھے، تو 360 خدا تھے۔ اگر آپ کو کوئی کہے ایک خدا چھوڑ دو، اپنا خدا چھوڑ دو، ہندو کوئی کہے کہ ہمارے خدا کو مان لو، مان لیں گے؟ اپنا خدا چھوڑیں گے؟ بولیے بھائی، کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، مذہب ہر کسی کو اتنا ہی پیارا ہوتا ہے، مذہب ہر ایک کو برابر پیارا ہوتا ہے، یہ نہیں آپ کو اپنا خدا اور مذہب بہت پیارا ہے تو ان کو پیارا نہیں ہوگا، ان کو بھی برہما وشنو شیوا رام چندر ان کو بھی اسی طرح پیارے ہیں جیسے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول پیارے ہیں۔ تو جب ہم کسی کے کہے اپنا خدا ایک چھوڑنے کو تیار نہیں، تو ذرا سوچئے نا ان کا ظرف اور ان کے عشق کی کیفیت، عشقی ایمان کی کیفیت، ان کا عشقی ایمان کہ مصطفیٰ نے فرمایا یہ 360 خدا چھوڑ دو، تو پوچھا تو حضور کس کو مانے؟ فرمایا ایک خدا کو مانو جس نے مجھے بھیجا ہے، وہ ہے کہاں؟ کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ فرمایا دیکھ نہیں سکتے۔ اس کی بات سن سکتے ہیں؟ فرمایا سن بھی نہیں سکتے۔ اس کو جان سکتے ہیں؟ فرمایا جان بھی نہیں سکتے۔ تو جنہوں نے دیکھے بغیر، سنے بغیر، سمجھے بغیر، چھوئے بغیر، چکھے بغیر، ادراک کے بغیر، فہم کے بغیر، علم کے بغیر، معرفت کے بغیر، بن دیکھے 360 خدا، تم ایک خدا نہیں چھوڑنے کو تیار، انہوں نے 360 خدا چھوڑ دیے اور ایک ایسے خدا کو مان لیا جس کو آج تک کوئی دیکھ نہیں سکا، اور 1400 سال سے ہم سب بن دیکھے ہی خدا کو مانتے آ رہے ہیں۔ کیا بولیے؟ بن دیکھے ہی مانتے آ رہے ہیں نا، تو بن دیکھے خدا کو مانتے آ رہے ہیں، آج تک 1400 صدیاں بیت گئیں اور کس کے کہے پر مانتے آ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے کہے پر، حضور نے کہہ دیا وہ ہے، بس آج تک ہمارا ایمان بن گیا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا، صدیق بننے سے پہلے کہا ابو جہل ہم تو یہ تو معراج کی بات پوچھتی ہو، چھوٹی بات ہے، ہم نے تو اس سے بہت بڑی بات بن دیکھے سمجھے ان کے کہے پہ مان لی ہے، تو باقی باتیں کیا رہ گئیں؟ بس یہ تصدیق جو کی معراج کی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اترے، حاضر ہوئے تو اللہ پاک کی بارگاہ سے جبرائیل امین آ گئے، عرض کیا یا میرے یا رسول اللہ، اللہ نے مبارکبادی بھیجی، ابو بکر نے آج ایسی تصدیق کی ہے کہ خدا نے اس کو فرمایا کہ اس کو آج کے بعد صدیق کہا کرو۔
سبحان سبحان،
اس تصدیق کے شان مصطفیٰ نے، تصدیق معراج مصطفیٰ نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا۔ تو قاعدہ کلیہ اسلام کا یہ ہے کہ تعلیم حقائق واقعات بعد میں قبول ہوتے ہیں یا نا قبول ہوتے ہیں، ابتدا اسلام کی شخصی اعتماد پر ہوتی ہے. کس پر؟ ابتدا اسلام کی یا اعتماد ہے یا اعتماد، بولیے، نہیں. درمیان میں اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں، درمیان کو نفاق اور منافقت کہتے ہیں. اعتماد مصطفیٰ کی ذات پر ہے تو ایمان ہو گیا، مومن ہو گئے، نہیں تو کافر ہو گئے. بس بات صرف دو کنارے ہیں، جو درمیان میں لٹکا وہ منافقین ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر تم پہ حملہ کر دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ قریش مکہ نے جواب دیا مان لیں گے، مان لیں گے. تو حضور علیہ السلام کس کو منوا رہے تھے؟ یہ بات میں نے پہلے بھی اپنے کسی خطاب میں یہاں کہی تھی، مگر اس نقطے کے ساتھ ریلیونٹ ہے تو میں سمجھا رہا ہوں. تو کس منوا رہے تھے سب سے پہلے، خود اپنے آپ کو یا اللہ کی توحید کو؟ مقصود تو توحید تک پہنچانا اور توحید کو منوانا تھا، مگر بات کیا کر رہے ہیں، کس کو مان لو گے، مجھے یا خدا کو؟ کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہوں لشکر ہے پہاڑ کے پیچھے حملہ کر دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ کس کی بات منوا رہے ہیں؟ اپنی بات. انہوں نے کہا مان لیں گے. آپ نے فرمایا کیسے مان لو گے، تم نے تو لشکر دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، کیسے مان لو گے؟ انہوں نے کہا بے شک نہیں دیکھا، مگر آپ کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ صادق و امین ہیں، چونکہ آپ پر اعتماد ہے سو آپ جو کہیں گے مان لیں گے. سو پھر حضور نے کہا اگر مجھ پر اعتماد ہو گیا تو سن لو اللہ ایک ہے. تو جنہوں نے اعتماد کے بعد مان لی اگلی بات وہ مومن ہو گئے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہو گئے. جو پھر گئے اس بات سے وہ ابو جہل و ابو لہب ہو گئے. تو اسلام کے اندر جو بنیاد ہے وہ شخصی بنیاد ہے، شخصی اعتماد کی. کیا اعتماد کرو تو مان لو، نہ کرو تو انکار کر دو، چھوڑ جاؤ. اگلی باتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. پر پیغام اور خبر دینے والے شخص پر اعتماد نہیں ہے، باقی سب باتیں پھر لغو ہو جاتی، ارریلیونٹ ہو جاتی. اس لیے سورہ فاتحہ نے ہدایت کا راستہ بتاتے ہوئے پہلی بات یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ صراط مستقیم دکھا. صراط مستقیم کیا ہے؟ نہ قرآن کی راہ کو کہا صراط مستقیم، نہ سنت کو صراط مستقیم کا نام دیا، نہ شریعت کو صراط مستقیم کا نام دیا، نہ اپنی وحی کو صراط مستقیم کہا، نہ ہدایت کو صراط مستقیم کہا. فرمایا ہدایت دے سیدھی راہ کی، سیدھی راہ کی ہدایت کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان بندوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تو اللہ پاک ہدایت کا تعین اور تشخص، آئیڈینٹیفیکیشن بھی انعام یافتہ بندوں کی آئیڈینٹیٹی کے ساتھ کا ہے. اس لیے امام مسلم نے امام محمد بن سیرین اور امام عبداللہ بن مبارک اور تابعین کا قول نقل کیا حدیث پاک میں، مسلم شریف کے مقدمہ میں اسناد اور روایت کے لیے، اور فرمایا الاسناد من الدین. یہ جو سند بیان کرتے ہیں نا حدیث میں، سمعت عن فلان وقال سمعت عن فلان، هو يقول سمعت عن فلان قال سمعت عن فلان، یا وہ کہتا ہے هو روا عن فلان وهو روا عن فلان، وہ سمع من فلان وقال سمعت عن فلان، مجھ میں نے فلاں سے سنا اس نے بتایا، میں نے فلاں سے سنا اس نے بتایا، میں نے فلاں سے سنا. یہ جو فلاں سے سننا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے تابعی سے سنا، اس نے صحابی سے سنا، اور صحابی نے کہا میں نے محمد مصطفیٰ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو میں نے اس سے سنا، اس سے سنا، یہ جو اس کی قطار چلتی ہے، اس کو حدیث کے علم میں سند کہتے ہیں، اسناد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسناد. امام بخاری، امام مسلم ہزاروں لاکھوں میلوں کی مسافت اسی لیے طے کرتے تھے کہ اس سے حدیث لیتے جو قابل اعتبار ہوتا. چونکہ فرمایا اسناد، یہ سند دین ہے، اور ائمہ نے اور تابعین نے فرمایا فنظرو امن تاخذون دینکم لان الاسناد من الدین، فنظرو امن تاخذون دینکم، لوگو دیکھا کرو کہ دین کی تعلیم کس سے لے رہے ہو، چونکہ جس سے لے رہے ہو یہی دین ہے، جس سے لے رہے ہو یہ اسناد ہی دین ہے. چونکہ اگر وہ اعتبار ختم ہو گیا تو جو کچھ اس نے کہا اس کا اعتبار بولیے نہ رہا. یہ پیغمبر کی سنت سے قیامت کا نظام اس طرح چلا آ رہا ہے. تو بنیادی چیز جو تھی وہ یہ کہ اعتماد شخصیت پر ہوتا ہے.